جینیوا 2 اور اردوغان کا اعتراف شکست، الرائے شام۔
جینیوا 2 اجلاس کو دیکھتے ہوئے بہت سے امور دگرگونی سے دو چار ہو گئے ہیں، اور شام میں زمینی مقابلہ آرائی میں فوج کو حاصل ہونے والی بہترین پوزیشن کے نتیجے میں سیاسی سطح پر بھی بہت کچھ تبدیل ہو رہا ہے۔ ان تبدیلیوں میں ایک بڑی تبدیلی ترکی کے صدر عبداللہ گل کا یہ بیان ہے کہ ترکی کو چاہیے کہ بحران شام کے سلسلے میں اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ بے شک یہ بیان ترک وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نے تو نہیں دیا، لیکن ترک حکومت کے صدر نے صریح اعتراف کیا ہے کہ بحران شام کے سلسلے میں اردوغان کی دہشت گردانہ حکمت عملی شکست سے دوچار ہوئی ہے۔
اردوغان نے دہشت گردی کے ہر ممکنہ طریقے کو آزمایا اور دہشت گردوں کی ہر ممکنہ طریقے سے مدد کی۔ انہوں نے اپنے ملک کی سرحدیں اور اپنے ایئرپورٹ شام میں جا کر لڑنے والے دہشت گردوں اور ان کے استعمال کے ہتھیاروں کے لیے پوری طرح کھول دی۔ صرف شام کے عوام کا خون بہانے کے لیے نہیں، بلکہ اس ملک کے ذخائر کو لوٹنا اور معیشت کو تباہ کرنا بھی ان کا مطمح نظر تھا۔ وہ اپنی تقریروں میں بار بار کہتے تھے کہ بشار اسد کی سرنگونی کچھ ہفتوں کا کام ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ ان کے بیان اور سارے خواب ہوا ہو گئے ہیں۔ ان کا دہشت گردانہ ایجنڈا ناکام ہو گیا، اور شام آج بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ جس شکست کا اعتراف ترک صدر عبداللہ گل نے کیا ہے، وہ ترکی میں سیاسی زلزلے کے آغاز کی علامت ہے، جو ممکن ہے کہ اردوغان اور ان کی پارٹی کو اقتدار کے ایوانوں سے بے دخل کر دے۔
بہرحال ترکی کے صدر کے اس اعتراف شکست کا تجزیہ کیا جائے تو اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ترکی جنیوا 2 اجلاس میں اپنی پوزیشن کی حفاظت کرنے کی فکر میں ہے، اور بحران شام کے سلسلے میں اپنی اب تک کی پالیسیوں کو تبدیل کر کے عالمی رائے عامہ کے سامنے اپنی ساکھ بچانے کی کوشش میں ہے۔ ترکی چاہتا ہے کہ اس کی شناخت ایسے ملک کی حیثیت سے ہو جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پیش رہتا ہے اور دہشت گردوں کی حمایت نہیں کرتا۔ اسی طرح کچھ ممالک بھی جو شام میں دہشت گردوں کی حمایت اور سرپرستی کر رہے تھے، اب جینیوا 2 کانفرنس میں خود کو دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں اہم فریق ثابت کرنے کے در پہ ہیں۔ داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے مابین جنگ کی جو خبریں میڈیا میں آ رہی ہیں، وہ درحقیقت اس بات کی عکاسی کرتی ہیں اور سعودی عرب خود کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں مؤثر ملک کی حیثیت سے پیش کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ دہشت گرد تنظیموں کے درمیان جھڑپوں کی جو خبریں میڈیا میں ہیں، وہ سب سعودی انٹیلیجنس اور ذرائع ابلاغ کا مشترکہ پروپیگنڈا ہے۔ اس وقت سارا ڈرامہ سامنے آ چکا ہے۔ جنیوا 2 اجلاس میں اگر زمینی حقائق کے مطابق عمل نہ کیا گیا اور دہشت گردوں اور ان دہشت گردوں کی حمایت کرنے والے ملکوں کا تعین نہ کیا گیا، تو پھر شام کے عوام اپنی عظیم قربانیوں کے بعد یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے کہ جنیوا 2 اجلاس ترکی، قطر اور سعودی عرب کے حکام کے جرائم اور دہشت گردی کی توجہ پیش کرے۔ شام کے عوام کا خون رائیگاں نہیں جائے گا، ان مجرموں کو اس کی قیمت زود یا بدیر یقیناً ادا کرنا ہوگی۔ اوباما نے جاسوسوں پر قابو پا لیا، عوام کے خلاف جاسوسی جاری رہے گی، نیوز ویک امریکہ۔
اوباما اب بھی تردد کا شکار ہیں کہ انہیں اپنے باشندوں کے خلاف جاسوسی کرنا چاہیے یا نہیں۔ جب ایڈورڈ سنوڈن نے این ایس اے کی کارروائیوں کا انکشاف کیا تو امریکی صدر باراک اوباما نے ایک جانب امریکی جاسوسی اداروں کی کارروائیوں پر کڑی نظر رکھنے کا حکم دیا، تو دوسری جانب ان اقدامات کو امریکی عوام کی حفاظت کے لیے نہایت اہم قرار دیا۔ دیگر الفاظ میں اوباما نے اپنی قومی سیکیورٹی ایجنسیوں میں تبدیلی کا دروازہ کھول تو دیا، لیکن اس کے احاطے میں داخل ہونے سے گریز کیا۔
امریکی صدر باراک اوباما نے ایوان نمائندگان سے اپنے خطاب میں خفیہ اداروں کی کارکردگی اور ان کے اقدامات کا بھرپور دفاع کیا کہ جنہیں مخالفین امریکی عوام کی نجی معلومات کے تحفظ کے منافی سمجھتے ہیں۔ امریکی صدر نے 45 منٹ تک اس بات پر زور دیا کہ اس ملک کے خفیہ اداروں نے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی ہے اور ان کے اقدامات صرف اور صرف امریکی عوام کے تحفظ کا باعث بنیں گے۔ امریکی ماہرین کا خیال ہے کہ صدر اوباما کی اس تقریر کے بعد واضح ہو گیا ہے کہ گزشتہ کی طرح این ایس اے اور دیگر جاسوس ادارے اب بھی ہر قسم کے قانون سے مستثنی ہیں۔ بعض ماہرین نے اسے بھی امید کی ایک کرن سمجھا ہے کہ اب امریکی صدر اپنے اقدامات کی وجہ سے جواب دہ ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں، باوجود اس کے کہ ان پر واضح ہو گیا ہے کہ فی الوقت کسی تبدیلی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔
یہ موقع امریکی صدر کے لیے ایک سنہرا موقع ہے جس میں وہ اپنی غلطیوں کو ٹھیک کر سکتے تھے، لیکن تشویش اس بات کی ہے کہ آیا باراک اوباما اپنے ہی جاری کردہ احکامات پر پانی پھیر سکیں گے۔ مقالے کے مطابق اوباما نے خفیہ کارروائیوں کو اپنا مقصد قرار نہیں دیا ہے، تاہم ان میں اتنی طاقت نہیں کہ جاسوسی کے اقدامات کو مکمل طور پر تبدیل یا ختم کر دیں، لہٰذا انہوں نے ایک نام نہاد درمیانہ راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ درمیانہ راستہ گوانتانامو، افغانستان اور ان دیگر مسائل کے بارے میں اختیار نہیں کیا جا سکتا تھا جن میں امریکہ سن 2000 سے اب تک ملوث رہا ہے۔ میلاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر مشہد مقدس میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس کے دار المرحمہ رواق کا افتتاح کیا گیا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا کہنا ہے کہ بحران شام کے سلسلے میں بین الاقوامی مذاکرات ایران کی شرکت کے بغیر ریاکاری کا عمل معلوم ہوتے ہیں۔ پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں شیعہ زائرین کی بس پر خودکش حملہ، کم از کم 23 افراد شہید۔ لندن میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے سینکڑوں کارکنوں کا مظاہرہ، مظاہرین نے غزہ کے محاصرے اور اس علاقے پر صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت کی۔ یوکرین میں تقریر کرنے والے رکن پارلیمنٹ کے چہرے پر گندم پھینک دیا گیا۔ سن 2014 کے بجٹ پر ووٹنگ کے دوران جھڑپ میں کئی رکن پارلیمنٹ زخمی ہو گئے۔ شام میں پھیلی بدامنی کی انتہائی دردناک تصویر، اس تصویر میں ایک بچہ دکھائی دے رہا ہے جو بدامنی میں مارے جانے والے اپنے ماں باپ کی قبروں کے بیچ میں محو خواب ہے۔ اقوام متحدہ کی لیبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ سن 2013 میں دنیا میں بے روزگاروں کی تعداد 20 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ ممبئی میں فیسٹیول کے دوران مختلف پکوانوں کی تیاری۔ پھر طالبان حملہ، اردو ڈان پاکستان۔
حملے کی دیدہ دلیری دہلا دیتی ہے۔ موٹر سائیکل پر سوار حملہ آور اپنے ہدف کے عین سر پر ہیں۔ ایک گاڑی رینجرز کی چوکی کے سامنے کھڑی ہے، گولیاں چلتی ہیں اور 3 زندہ انسان لاشوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بعد میں قانون نافذ کرنے والے ادارے گولیاں گنتے ہیں تو وہ 9 mm اور 32 بور پستول سے چلائی گئی گولیوں کے 17 خالی خول تھے، اور پھر وہ علاقہ جہاں پولیس اور رینجرز اہلکار موجود تھے، حملہ آوروں نے واردات مکمل کر کے سکون سے واپسی کی راہ لے لی۔ جرم کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی۔ ٹیلی فون پر براہ راست گفتگو کرتے ہوئے ٹی ٹی پی کے ترجمان احسان اللہ احسان کا اعتماد کے ساتھ کہنا تھا کہ اس طرح کے لوگوں کو قتل کرنا ہمارا مقصد نہیں، انہیں صرف اس لیے نشانہ بنایا گیا ہے کہ وہ ایک نیوز میڈیا گروپ کے ملازمین تھے، اور ٹی ٹی پی کا خیال ہے کہ یہ ہمارے خلاف جاری پروپیگنڈے کا حصہ تھے۔
ماضی میں بھی یہ شدت پسند تنظیم نیوز میڈیا کو دھمکیاں دیتی رہی ہے، اس حملے سے ان کے الفاظ عمل کا روپ دھار چکے۔ ٹیکنیشین وقاص، ڈرائیور خالد اور سیکیورٹی گارڈ اشرف کی موت اگرچہ باعث افسوس ہے، تاہم نیوز آرگنائزیشنز اور قانون نافذ کرنے والی ریاستی مشینری کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ٹی ٹی پی کے جرائم کا دائرہ کتنے خطرناک انداز سے بڑھتا جا رہا ہے۔ صرف حالیہ دنوں میں رونما واقعات اس بات کا کافی ثبوت ہیں کہ ٹی ٹی پی خاص طور پر کراچی پر مکمل قبضے کی کوشش کر رہی ہے۔ حملوں میں بے خوفی بڑھتی جا رہی ہے، جو عسکریت پسندوں کے غرور کا اظہار ہے۔ ابھی اس بات کو دو ہفتے بھی نہیں گزرے کہ جب شہر کے مضافاتی علاقے میں ٹیلے پر واقع مزار سے 6 شہریوں کی سرکٹی لاشیں ٹی ٹی پی کی ایک انتباہی تحریر کے ساتھ ملی تھیں۔ اس کے بعد ٹی ٹی پی کو پیچھے دھکیلنے اور کڑی حفاظت میں رہنے والے ایک اہم پولیس افسر چودھری اسلم پر جان لیوا حملہ کیا گیا، اور ایک بار پھر اسی تنظیم نے ذمہ داری قبول کی۔
فون پر گفتگو کے دوران ٹی ٹی پی ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ نظریات کی جنگ ہے، اور بہر طور یہ سچ سے کسی طرح کم بھی نہیں۔ قومی مفادات سے اظہار الفت کرنے والی سیاسی جماعتیں اور ریاست، کیا اس کے حقیقی نتائج و اثرات سے آگاہ ہیں؟ رد عمل تو دیکھیے کہ ہر حملے کے بعد بے رحم دشمن سے التجا کی صورت میں مذاکرات کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن نہ تو اس طرف سے کوئی ٹھوس عمل نظر آتا ہے، نہ ہی کسی دوسری طرف سے یہ نظر آئے گا۔ ایسے ملک میں کہ جہاں مصدقہ اور درست ترین اطلاعات کی اشد ضرورت ہے، پریشانی کا سبب یہ ہے کہ نیوز میڈیا آرگنائزیشنز کے کارکنوں پر حملے سیلف سینسرشپ اور سینسرشپ کی طرف لے کر بڑھیں گے۔ اس کی امید تو ہے کہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی طرف سے میڈیا کی سیکیورٹی بڑھانے کا وعدہ نتیجہ خیز ثابت ہوگا، لیکن ٹی ٹی پی کے یہ اچانک حملے کم اہمیت کے حامل نہیں، انہیں بہرحال روکنا ہوگا۔ مسلمان سرکاری اسکیموں کے فائدے حاصل کرنے سے محروم، نئی دنیا ہندوستان۔
مرکزی سرکار اب بھی مسلمانوں کے ساتھ دھوکا کر رہی ہے۔ کیا 65 سال سے مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہی کانگریس اب بھی سدھرنے کو تیار نہیں؟ کیا مسلمان اس فریب کے عادی ہو چکے ہیں جو کانگریس ان کے ساتھ بار بار کرتی ہے؟ کیا کندو کمیٹی کی رپورٹ ایک بار پھر مسلمانوں کے ساتھ سرکاری مکر و فریب کو سامنے لائے گی؟ کیا مسلمانوں پر مظالم اور ناانصافی کا یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا؟ کیا سچر کمیٹی پر عمل کی بات محض کانگریس کی مکاری تھی؟ کیا اب جو اقلیتوں کے لیے فنڈ دینے کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی حکمراں طبقے کی عیاری ہے؟
مرکزی حکومت نے پروفیسر امیتاب کندو کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، کہ جس کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ اقلیتوں کے لیے چلنے والی اسکیموں سے وہ کس حد تک فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسکیمیں سچر کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں شروع کی گئی تھی، مگر اس کمیٹی نے پایا کہ حالات جوں کے توں ہیں، اور ان اسکیموں سے مسلمانوں کو برائے نام بھی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ حالانکہ مرکزی حکومت اس تعلق سے بڑے لمبے چوڑے دعوے کر رہی ہے، مگر عمل کے میدان میں وہ پھسڈی ثابت ہوئی ہے۔ جہاں مسلمان کچھ بہتر مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ اپنے بل بوتے پر کر رہے ہیں، اور حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آج کل سبھی پارٹیاں لوک سبھا انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور عوام کو لبھانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کر رہی ہیں۔ مرکزی سرکار نے بھی کچھ فنڈ مختص کیا ہے، تاکہ عین الیکشن سے کچھ دن قبل اعلان کر کے ملک کے بعض طبقات کو لالچ دے اور ان کے ووٹ حاصل کرے۔ اس میں جہاں ایک طرف جین فرقے کو مذہبی اقلیت قرار دینے، جاٹوں کو ریزرویشن میں شامل کرنے کا اعلان ہے، وہیں اقلیتوں کے لیے 1600 کروڑ روپے دینے کی بھی بات کی گئی ہے۔
مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے آج تک حکومت نے کبھی کوئی کارگر اسکیم نہیں چلائی۔ البتہ ان کے حالات جاننے کے لیے کمیٹی در کمیٹی کا قیام ہوتا رہا۔ 1980 میں چودھری چرن سنگھ نے اقلیتی کمیشن قائم کیا تھا، یہ ان کی 6 مہینے کی حکومت میں ہوا تھا۔ مقصد تھا اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے بھید بھاؤ پر نظر رکھنا۔ اس کے بعد اقلیتوں کے حالات جاننے کے لیے گوپال سنگھ کمیٹی قائم ہوئی، جس نے 1983 میں اپنی رپورٹ پیش کر دی، مگر اسے سرد خانے میں ڈال دیا گیا۔ وی پی سنگھ نے اس پر عمل کرنے کی بات کہی، مگر ایسا نہیں کیا۔ بعد میں سچر کمیٹی اور رنگناتھ مشرا کمیشن کا قیام ہوا، مگر آج تک کسی بھی کمیٹی کی رپورٹ پر عمل نہیں کیا گیا۔ اسی طرح اردو زبان کے فروغ و بقا کے لیے بھی کئی کمیٹیاں بنائی گئیں، اور ان کی رپورٹوں کو سرد خانے میں ڈال دیا گیا۔ گزشتہ 65 برسوں میں مسلمانوں کو صرف کمیٹیاں ملی ہیں اور ان کی رپورٹوں کے پلندے ہاتھ لگے ہیں۔ آج تک وہ مبارک وقت نہیں آیا کہ کچھ عملی طور پر بھی ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے خود مسلمان بھی ذمہ دار ہیں۔ ہزاروں سال کے دبے کچلے دلتوں کو جس دوران برابری کے حقوق ملے اور ان کے اندر سیاسی، تعلیمی اور سماجی بیداری کی لہر پیدا ہوئی، اس دوران مسلمان آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے جاتے رہے اور یہ پسماندگی ہر سطح پر دیکھنے کو ملی۔ اگر وہ سیاسی طور پر بیدار ہوتے تو شاید سیاسی پارٹیاں ان کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ نہ کر پاتی۔ تہران میں 27ویں وحدت کانفرنس IRIB اردو ایران۔
تہران میں منعقدہ 27ویں بین الاقوامی وحدت کانفرنس اتوار کی رات ایک اعلامیہ کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی۔ اس کانفرنس میں دنیا کے 54 ملکوں کے علماء، دانشوروں اور دینی و مذہبی شخصیتوں نے شرکت کی۔ کانفرنس کا آغاز صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی کے خطاب سے ہوا۔ کانفرنس کے شرکا نے مسلسل 3 دنوں تک وحدت کے موضوع پر خطاب کیا۔ اس کانفرنس میں ملیشیا، روس، یونان، عراق، لبنان، سعودی عرب، تھائی لینڈ، الجزائر، برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا، یوگینڈا، تیونس، ہالینڈ، قطر اور مصر کے علماء اور دانشوروں نے اتحاد اسلامی، قرآنی ضرورت، اتحاد اسلامی اور چیلنجز اور رکاوٹوں جیسے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے دشمن ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان تضادات اور اختلافات کو ہوا دینے اور ان کے درمیان گہرے اختلافات ڈالنے کا کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر روحانی نے کہا کہ افسوس کہ وہ گروہ جو اسلامی ثقافت اور ثقافتی حقیقت نیز اسلام کے اخلاقی پہلوؤں سے باخبر نہیں ہیں، وہ اسلام اور جہاد کے نام پر اسلام کے چہرے کو مسخ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو مزید بڑھا رہے ہیں۔
27ویں بین الاقوامی وحدت کانفرنس کے شرکا نے اس اجلاس کے آخری دن رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے تاکید کے ساتھ کہا کہ تمام سازشوں کے باوجود اتحاد، آگاہی اور بیداری اسلامی کے سائے میں مسلم امہ کا مستقبل تابناک ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے بیداری اور آگہی کو امت اسلامی کی سعادت کا واحد راستہ قرار دیا اور کہا کہ اتحاد و یکجہتی کے ذریعے اسلامی ممالک کے بے پناہ وسائل، ممتاز جغرافیائی پوزیشن، نہایت گراں قدر تاریخی ورثے اور بے نظیر معاشی ذرائع مسلمانوں کو عزت و احترام عطا کر سکتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مسئلہ فلسطین کو بھلانے اور صہیونی حکومت کو مسلمانوں پر مسلط کرنے کے لیے 65 سال سے جاری کوششوں کو اس سلسلے میں امریکہ اور دوسری موزور طاقتوں کی کوششوں کا نمونہ قرار دیا اور فرمایا کہ لبنان کی 33 روزہ جنگ اور غزہ کی 22 روزہ اور 8 روزہ جنگ نے ثابت کر دیا کہ بعض حکومتوں کے علاوہ جو عملی طور پر اغیار کے مفادات کی محافظ بنی ہوئی ہیں، تمام مسلمان قوموں نے پوری ہوشیاری سے فلسطین کے وجود اور تشخص کی حفاظت کی ہے۔
وحدت کانفرنس کے اختتامی بیان میں آیا ہے کہ مسلم امہ کے درمیان سیاسی اختلاف نظریاتی، تاریخی اور فقہی اختلاف کا باعث نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر طرح کے مذہبی اور نسلی اختلافات کو ہوا دینا مسلم امہ کے دشمنوں کے فائدے میں ہے۔ اس اعلامیے میں فلسطین کے خلاف صہیونی حکومت کی ہر طرح کی جارحیت کی مذمت کے ساتھ ہی ایک بار پھر ملت فلسطین کے جائز حقوق کے حصول پر تاکید کی گئی ہے، کہ جن میں سب سے اہم اس قوم کو اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے، بیت المقدس کو دارالحکومت قرار دیتے ہوئے پورے فلسطین میں خود مختار فلسطینی مملکت کی تشکیل اور وطن واپسی کا حق شامل ہے۔